الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ فرمایا کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام پر عمل کرو. کسی ایک شعبے پر عمل کر لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا، یہ اپنے دین کو ناقص کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. بہرحال اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا ہے. یقیناً دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، آدمی جب اس پر عمل کرے گا ان تمام شعبوں پر، تبھی سمجھا جائے گا کہ دین میں پورا کا پورا داخل ہو گیا. دین کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، تو یہ بہت بڑا شعبہ ہے مخلوق کی خدمت کرنا. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کریں تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہوگی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ جانتے ہیں، 950 سال تبلیغ کی، لوگوں نے بہت ستایا، تکلیفیں دیں، ان ساری تکلیفوں کو سہا، لیکن بالآخر زبان سے ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تو کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ، یعنی سب کو تباہ و برباد کر دے. 950 سال معمولی نہیں ہوتے، آدمی ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، لیکن یہاں تو 950 سال، ایک نسل ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، تیسری شروع ہوئی، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن مخلوق نے بات نہیں مانی. بہرحال اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر ایک عذاب بھیجا، پانی کا عذاب. آسمان سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی پانی اگل دیا، اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جو اصحاب تھے، ان کو کہا گیا کہ تمہیں کشتی میں بیٹھ جاؤ. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے بچا لیا، اور ان کے ماننے والوں کو بھی جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب غرق ہو گئے. جب سب غرق ہو گئے، بعد میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نوح، ہمارے حکم سے کچھ مٹی کے برتن تیار کرو. چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کے برتن بنائے، بہت سارے برتن بنائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ ان کو توڑ دو. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی کہ میں نے اتنی محنت سے بنائے ہیں، تیار کیے ہیں، اور اللہ رب العزت اب توڑنے کا حکم دے رہے ہیں. تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام لیکن مجبور تھے، اللہ کا حکم، اس لیے ان کو توڑ دیا، لیکن دل میں بہت تکلیف ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح، یہ مٹی بھی ہماری تھی، برتن بنانے کا حکم بھی ہم ہی نے دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تمہیں توڑتے ہوئے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ تم نے ان پر محنت کی تو اس کی محبت تمہارے دل میں ہو گئی. فرمایا کہ یہ جو بندے ہیں، مخلوق ہیں، ان کو بھی تو ہم نے پیدا کیا ہے. تم نے تو ایک منٹ میں کہہ دیا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ ایک گھر بھی اللہ کافروں کا نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے. ہم نے تو تمہارے کہنے پر اپنی مخلوق کو، جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، توڑ دیا، اپنے حکم کن سے پیدا کیا، لیکن تم نے کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا. لیکن ہم نے تمہیں کہا کہ برتنوں کو توڑ دو، تمہیں تکلیف ہوئی. بہرحال بتلانا یہ مقصد تھا کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی مخلوق سے ہی محبت کرو. اللہ رب العزت کو بھی اپنی مخلوق کو جو ہے وہ ختم کر کے وہ خوشی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے جس کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے محبت ہے. ایک عام آدمی ایک چھوٹا سا گھڑا بناتا ہے، اسے اپنے ہاتھ سے توڑنا نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، مخلوق کو بنایا ہے، وہ کب چاہیں گے کہ مخلوق کو میں جو ہے وہ تنگ تباہ کر دوں، برباد کر دوں؟ الا یہ کہ مخلوق ہی کے اعمال ایسے ہو جائیں کہ بالآخر انہیں تباہ کر دیا جائے، وہ ایک الگ بات، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے تباہ نہیں فرماتے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی مخلوق سے محبت دراصل اللہ ہی سے محبت. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، ہم اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مخلوق ضرور ہمارے سامنے ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق سے محبت دراصل اللہ ہی سے محبت ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق سے محبت کرو، ان کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، بلکہ محبت ہو اللہ کے لیے. یا اللہ، تیری مخلوق سے تیرے ہی لیے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت سی ہدایات دی ہیں. جوامع الکلیم ان کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بات تو مختصر ہوتی ہے، یعنی کلمات تو مختصر ہوں لیکن مفہوم اس کا بڑا وسیع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کا کلام احادیث میں بے انتہا ہے کہ آپ نے مختصر سے کلمات ادا کیے لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع. اسی طرح کے بہت سے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. ان میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی بے چینی دور کر دے گا، تو اللہ رب العزت آخرت کی بے چینیوں میں سے اس کی بے چینی دور فرما دے گا، اور آخرت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا. یقیناً یہ بڑی بات ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے کام آ جائیں، کسی کی خدمت کر لیں، کسی کا دکھ درد بانٹ لیں، اور کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف میں تعاون کر دیں کہ دور کرنے میں، تو یقیناً اللہ رب العزت آخرت میں جب ہمیں تکلیف پیش آئے گی، اللہ تعالی ہماری تکلیفوں کو دور فرما دیں گے. یہ معمولی بات نہیں، ہم میں سے ہر شخص محتاج ہے اس بات، اور یہ چاہتا ہے کہ ہماری آخرت کی تکلیفیں اللہ تعالی ختم فرما دیں. تو جو یہ چاہتا ہے اسے چاہیے دنیا میں اللہ کی مخلوق سے تکلیفوں کو دور کرے، ان کے دکھ درد بانٹے، اور جو بے چینی ان کو ہے اس بے چینی کو دور کرے. تو اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العزت سے عطا فرمائیں گے کہ آخرت کی تکلیفیں دور فرما دیں. اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، میسر اعلی محسر، کہ جو آدمی کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانیاں فرما دے. تو یہ معمولی بات نہیں. کسی شخص نے آپ سے قرض لے لیا، اور جب قرض دینے کا وقت آیا اس کے حالات درست نہیں، اس نے معذرت کر لی کہ بھائی میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ مہلت دے دو، یقیناً بیچارہ تکلیف میں ہے. اب اگر کوئی شخص اسے یہ سوچ کے مہلت دے دیتا ہے کہ اچھا بھائی چلو کوئی بات نہیں، تمہیں میں مہلت دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جب تمہارے پاس ہو دے دینا، تو یہ جو تکلیف ہے، اس تکلیف کو کوئی شخص اگر دور کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت کی اس کی تکلیف کو اور دنیا کی بھی تکلیفوں کو دور فرما دیں گے. اس لیے کہ اللہ نے اس میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیفوں کو دور فرما دے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی تمہارا کام اٹکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے دور جو ہے آسان فرما دیں گے, بشرطے کہ ہم کسی مسلمان کے کام میں لگیں, اس کی تکلیف کو دور کرنے میں لگیں, اور یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ ہماری تکلیف بھی دور فرما دیں اور ہمارے کام بھی غیب سے اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. بہرحال اس قسم کے بہت سے ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں. اصل بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے, سختی پسند نہیں. لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کرو بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو, یہ بات اللہ کو بے انتہا پسند ہے. تو جو آدمی بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے. انسان تو انسان ہے, جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی آدمی نرمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرماتے ہیں. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت جو برے کام کیا کرتی تھی لیکن اس نے ایک کتے کو دیکھا جو سخت پیاسا تھا, اس کو اس پر رحم آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے یہ اور اس وقت پیاس کی حالت میں ہے. تو غالباً اس نے اپنی جراب اتاری اور رسی میں اس کو ڈول میں یا رسی میں ڈال کر اس سے پانی, ڈول تھا نہیں کوئی تو غالباً جراب سے پانی نکالا, اور جرابوں سے مراد اس زمانے میں آج بھی ہوتی ہیں چمڑے کی جرابیں, اس سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. تو بظاہر تو چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ رب العزت جب جس عمل پر چاہے مغفرت فرما دے. اس لیے ہمیں تو سارے ہی اعمال کرنے چاہیے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان پر. اور بزرگان دین کا معاملہ بھی یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں, ان پر سخت نہیں ہوتے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, ابھی کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ مخلوق خدا پر ایسے شفیق تھے, مہربان تھے. ان کے پیر میں ایک زخم تھا تو بعض اوقات مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی تھیں, لیکن وہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے, لکھنے لکھانے کا کام, پڑھنے کا کام. ایک محبت کرنے والے نے ان سے کہا کہ حضرت یہ مکھیاں آپ کو تنگ کرتی ہیں تو مجھے اجازت دیں, میں اڑا دیا کروں. فرمایا میاں میں اپنا کام کر رہا ہوں, یہ اپنا کام کر رہی ہیں, تو میں نے ان کا کام کرنے دو. بہرحال یہ محبت ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی اپنے زخموں پر مکھیاں بٹھائے, ان کی طبیعت تھی, ہر ایک آدمی کا ایسا مزاج نہیں ہوتا. لیکن مخلوق خدا پر ان کی یہ شفقت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ اگر بیٹھ کر زخم چوس رہی ہیں یا ان کو کوئی رزق وہاں سے مل رہا ہے تو کھانے دو, لیکن ان کو اڑاتے نہیں تھے. اور اس قسم کے بہت سے بزرگ گزرے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا, فرمایا کہ ایک بزرگ جو صاحب تصنیف گزرے ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے, تو جس زمانے میں قلم لکڑی کے قلم ہوتے تھے, سرکنڈوں کے قلم جس کو ہوتے تھے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی نوک بناتے ہوئے اس میں چاقو سے کٹ لگا دیا کرتے تھے اور پھر اس پر لکھتے تھے, یعنی قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھا جائے, جس طرح لوگ تختی لکھتے تھے. تو اس طرح سے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. ایک دفعہ جب سیاہی ڈبو کر انہوں نے لکھنا چاہا, اچانک ایک مکھی آ کے اس پہ بیٹھ گئی, تو اس مکھی کو وہ رک گئے, اپنے قلم کو انہوں نے حرکت نہیں دی, اور یہ سوچا کہ بھئی اللہ کی مخلوق ہے, شاید پیاسی ہے, تو چلو اس کو سیاہی چوسنے دو. جب وہ خود ہی اڑ گئی تو اپنے کام دوبارہ شروع کیا. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا, کسی نے ان کو دیکھا خواب میں اور پوچھا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ تو بہت اچھا فرمایا اور میری مغفرت فرما دی. تو پوچھا کہ کون سا عمل ایسا جس سے آپ کی مغفرت ہوئی. فرمایا کہ بھائی ہم نے کام تو بہت بڑے بڑے کیے تھے, نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, کتابیں بھی لکھیں اور بڑے بڑے دین کے کام کیے, تو خیال تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دین کے کاموں کو قبول فرما کر ہماری مغفرت فرمائیں گے, لیکن ہماری مغفرت ہوئی تو کسی اور واقعے پر ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تم نے جس مکھی کے لیے اپنے قلم کو روکا تھا اور خالص اس نیت سے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس لیے کچھ دیر میں روک لیتا ہوں اپنے قلم کو تاکہ یہ سیاہی جو چوسنی ہے چوس لے. ہم نے تمہارے اس عمل کو قبول کیا اور جاؤ اس عمل کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دی. تو بات یہ ہے کہ چھوٹا سا عمل, تو فرمایا کہ بڑے بڑے عمل رہ گئے ہمارے, نمازیں رہ گئیں, روزے رہ گئے, لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آدمی نماز روزوں کو چھوڑ دے اور آج سے جو ہے وہ سوچے کہ بھائی مخلوق خدا کو پانی پلاتے رہیں گے, بس روڈ پہ کھڑے ہو کے خدمت کر رہے ہیں, نماز نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. بس جاہل یہ سمجھتے ہیں, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. وہ جب یہ کام کرتے تھے تو اور یہ نہیں تھا کہ نمازیں چھوڑ دیا کرتے تھے یا رمضان کے روزے چھوڑ کرتے, سارے ہی کام تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا عمل پسند آ جائے یہ ایک الگ بات. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا, کیونکہ بعض لوگ بات کا غلط مطلب لے لیتے ہیں, اس لیے اس مثال کو سمجھنے سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک نواب صاحب ایک دن اپنے کسی افسر کے گھر گئے, جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا ایک بچہ وہاں گھوم پھر رہا, تو بڑوں کی بزرگوں کی جیسی عادت ہوتی ہے بچے سے کوئی ہنسی مذاق کی بات کہہ دی, کسی کا کان کھینچ لیا, کچھ کر دیا, انہوں نے بھی مذاق میں اس بچے کا کان پکڑ کے کھینچ دیا. کان جب کھینچا تو اس نے ایک تو اپنا کان چھوڑایا اور دوسرا گالی بھی بک دی موٹی سی. اب جو نواب صاحب کے خادم تھے جن کے گھر آئے تھے افسر صاحب, وہ کانپنے لگے کہ بھائی تو نواب صاحب کو گالی بکنے کا کیا مطلب, یہ تو گویا اس نے قتل کا پروانہ جاری کر دیا اپنا. بہرحال اس نے جلدی سے خود ہی تلوار نکالی اور کہا کہ سرکار میں ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں, اس نے اتنی گستاخی اس نے کی. تو وزیر اس نے نواب صاحب نے کہا رہنے دو, بچہ ہی ہے, اس نے ایسی بات کہہ دی, لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ ہے ظہیر, اگر کوئی اس کا کان پکڑ کے کھینچے گا تو اتنی آسانی سے کان کھنچوائے گا نہیں اور جواب بھی دے دے گا. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو ہم وظیفہ جاری کرتے ہیں جس کو وظیفہ دشنام کا نام دیتے ہیں, یعنی گالی بکنے کا وظیفہ, ہر مہینے ہم سے آ کے وظیفہ لے لیا کرو. پردھان رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال یہ واقعہ لکھ کے فرمایا کہ دیکھو بادشاہوں کے موڈ ہوتے ہیں, اس وقت اس کا موڈ اچھا تھا, اس نے بجائے اس کے سزا دیتا اس کو وظیفہ جاری کر دیا, گالی دینے کا وظیفہ جاری کر دیا جس کا نام ہی وظیفہ ہے دشنام رکھا. اب اگر کوئی یہ صاحب سمجھے کہ صاحب نواب صاحب گالی دینے میں وظیفہ جاری کرتے ہیں, لہذا کوئی اور اپنے بچے کو بھیجا جاؤ تم بھی ذرا گالی دے کے آؤ, کیا خیال ہے, کیا حشر کرے گا نواب اس کے ساتھ. تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ بات یہ ہے کہ وہ وقت کی بات ہے. اس لیے یہ سوچ کے کہ صاحب چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتے کو پانی پلانے میں مغفرت کر دی, مکھی کو جو ہے سیاہی چوسنے اور چوسانے پر مغفرت کر دی, لہذا اب ہمیں بھی نماز نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا آج سے چھٹی ہو گئی, کل سے ہم بھی یہی کام کریں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ درست نہیں ہے, بلکہ کام تو سارے ہی کرنے ہیں. جہاں ہم اور سارے کام کرتے ہیں اس میں یہ بھی کام کریں کہ مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے رہیں. چلتے پھرتے کسی نے دیکھا کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, ہٹا کے الگ کر دیا بھائی, کسی کے پیر میں نہ چپ جائے, کوئی پتھر دے کر راستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اس کو ہٹا کے الگ کر دیا. بعض شریف لوگ ایسے کام کرتے ہیں, سڑک پہ کوئی آئل وغیرہ گر گیا مٹی لا کے ڈال دیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کوئی موٹر سائیکل سوار آئے اور گر پڑے, کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا اٹھا کے ایک طرف ڈال دیا. یہ سب خدمت مخلوق ہی تو ہے, اللہ نے تمہیں بچایا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بے دھیانی میں آئے پاؤں پھسل جائے ٹانگ ٹوٹ جائے. اس لیے جتنے بھی خدمت کے کام ہیں مقصود ان سے یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرو اور ان کو حقیر مت سمجھو. اللہ تعالیٰ نہ جانے کس وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے. اور اسی طرح مخلوق کی جہاں پر مخلوق کا معاملہ آ جاتا ہے تو مخلوق میں جانور بھی ہیں, کتے بلی ہیں دیگر ہیں, ان پر بھی رحم کا معاملہ کرو, یعنی ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرو. ایک عورت نے گھر میں ایک بلی بند کر دی, نہ اس کو کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا, نتیجے دنوں مر گئی. غالباً ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا کہ تم نے ایک ہماری مخلوق کو ستایا اور تنگ کیا, اگر تم کھلا چھوڑ دیتی وہ خود ہی اپنا رزق حاصل کر لیتی, لیکن تم نے اس کو بند بھی کر دیا, نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا. اسی لیے یہ مسئلہ بھی نکل آیا کہ بعض لوگ جو جانور پالتے ہیں تو جانور پالنا کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ طوطے پالتے ہیں, کبوتر پالتے ہیں, کوئی اور چیز پالتے ہیں, بشرطے کہ وہ اس سے کام جو ہے وہ نہ لیں. بعض لوگ مرغے لڑاتے ہیں, مقابلے کر رہے ہیں, شرطیں لگاتے ہیں. یہ کام نہ کہ مرغ بازی بٹیر بازی یا اور اس طرح کے جو کام کرتے ہیں وہ جائز نہیں، اس میں شرطیں لگاتے ہیں. تیتروں کی آواز، کس کی آواز تیز ہوتی ہے، کہاں تک جاتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ کبوتر باز ہوتے ہیں، کبوتر بازیاں کرتے ہیں، دوسروں کے کبوتر اٹھائے اپنی ٹولیوں میں لے آئے، ان کو پکڑ لیا، بند کر دیا، دیتے بھی نہیں پھر، یہ تو جائز نہیں ہے. تو بات یہ کہ اگر کوئی آدمی پالتا ہے اور پالنے کے ساتھ ان کی غذا کا خیال رکھتا ہے، پانی کا، ان کے دانے کا، تو شرم ناجائز نہیں. لیکن اگر خدا نہ کرے ان کے پانی دانے کا خیال نہیں کرتا تو بہتر ہے کہ پھر ان کو چھوڑ دے، ورنہ عذاب میں گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے مخلوق پر. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفیق تھے کہ آپ کے پاس جانور بھی آ کے شکایت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس کی ہمت اور استطاعت سے زیادہ تم اس پر وزن ڈالتے ہو اور کھانے کو کم دیتے ہو. تو اس کے مالک نے کہا کہ بات صحیح ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ جو ہے وہ نہ تو اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ لادوں گا اور نہ اس کے کھانے پینے میں کوئی کمی کروں گا. تو بہرحال یہ وہ شفقتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخلوق پر تھیں. تو اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی مخلوق خدا پر شفقت کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر تم کسی تنگ دست کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ اس کو تم مہلت دے دیا کرو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی مقروض ہے، آپ سے قرض، آپ کا قرض لیا ہوا ہے لیکن وقت پر نہیں دے پا رہا اور حقیقی معنی میں وہ تنگ دست ہو گیا، یعنی ٹال مٹول سے اور بہانے سے کام نہیں لے رہا، تو تم بھی اب اس کو تھوڑی مہلت دے دو کہ چلو بچی کہ جب تمہارے پاس ہوں دے دو. حالانکہ یہ حق حاصل ہے کہ آدمی جس سے یعنی جس کا قرضہ لیا ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس سے مطالبہ کرے اور اس سے اپنا قرض وصول کرے، یہاں تک کہ اگر نہ دے تو اس کو قید بھی کرا سکتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے اس کو یہ حق حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اس کو ڈھیل دے دو، کچھ وقت ڈھیل دے دو جہاں تک تمہاری گنجائش، جب ڈھیل کی گنجائش نہ ہو تو بے شک مطالبہ کرتے رہو. اور آج کل کا معاملہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کسی کو مار پیٹ کے تو آپ قرض وصول ہی نہیں کر سکتے. عدالت میں بھی اگر کوئی چلا جائے اور عدالت اس کو دیوالیہ قرار دے دے تو بعد میں وہ یہی کہے گی عدالت سے زیادہ، ہاں بھی بتاؤ کتنا دے سکتے ہو، اب کسی نے کروڑ روپے لے رکھے ہیں، کہے صاحب میں تو اس کو 5 روپے مہینہ دے سکتا ہوں. چلو بھائی ٹھیک ہے 5 روپے مہینہ دے دو، عدالت تو یہ فیصلہ کر دی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں دیوالیہ ہو گیا بھائی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ 5 روپے نہ جانے میں کیسے دوں گا. آج تو معاملہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ویسے تو شرعاً بھی حکمت اس میں یہی ہے، ایک تو یہ کہ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اور دوسرا یہ کہ حکمت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ نرمی سے تو کوئی چیز تمہیں مل جائے گی، اچھا اس میں سلوک کسی کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ تمہیں تمہارا معاملہ تمہارا صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر تم سختی کا معاملہ کرو گے، مار پیٹ کا کرو گے، گالم گلوچ کرو گے تو کام بگڑتے چلے جائیں گے، بنیں گے نہیں. اس لیے ایسا معاملہ مت کرو. بہرحال مخلوق خدا پر شفقت کا حکم دیا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. اب جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مخلوق کے اندر بیوی بچی بھی آ جاتے، اولاد بھی آ جاتی ہے، بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، چچا تایا بھی آ جاتے ہیں، ماموں بھی آ جاتے ہیں اور دیگر عزیز و اقارب رشتہ داری سب آ جاتے ہیں. لہذا وہ بدرجہ اولا اچھے سلوک کے مستحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو گئے مخلوق کو بنا کر، تو قرابت داری یہ کھڑی ہو گئی. اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اللہ میں اس موقع پر آپ سے یہ کہتی ہوں کہ لوگ میرے حقوق پائمال کریں گے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میرے حقوق پائمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ جس نے تیرے حقوق کو پامال کیا، رشتے داری کے جو حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کیا اور تیرے حقوق کو ادا نہیں کیا تو میں ان سے ناراض رہوں گا اور میں ان کے حقوق ادا نہیں کروں گا، یعنی جو تمہارے حقوق ادا نہیں کریں گے تو میں ان کے حقوق ادا نہیں کروں گا. اور میں انہیں سزا دوں گا. فرمایا کہ ہاں میں اس پر راضی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ مرتبہ اور یہ حق ہے کہ اگر کوئی تمہارے حق ادا کرے تو میں اس کا حق ادا کروں گا اور اس کو راضی کر دوں گا, خوش کر دوں گا. یہ مفہوم میں نے حدیث کا عرض کر دیا. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مخلوق خدا کا کے حقوق کو ادا کرنا, پھر ان میں بھی جو ہمارے قرابت دار ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو ہم بھی کر دیں اور اگر کوئی ہم سے توڑے تو ہم بھی توڑ دیں, یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ چاہے اچھے تعلق رکھے یا نہ رکھے, اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے جواب میں یا نہ کرے, لیکن وہ بدستور اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے, یہ صلہ رحمی ہے. ورنہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہم بھی کر رہے ہیں. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو یہ معاملہ, یعنی شعر شاعر نے کسی نے کہا تو یہ معاملہ نہ کیا جائے کہ بھائی تم ہمیں تھپڑ مارو گے ہم بھی مار دیں گے, تم نے ہمارا حقوق جو ہے وہ غصب کیا ہم بھی کر لیں گے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بات یہی ہے کہ کوئی ہمارا عزیز رشتہ دار ہم سے ملنا نہیں چاہتا, ہم پھر بھی ملیں گے. وہ ہمارا حق ادا نہیں کرتا, ہم پھر بھی اس کا حق ادا کریں. وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتا, پھر بھی ہم اس سے سلام دعا رکھیں. شریعت یہ چاہتی, یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اللہ سے ڈرو جس کا نام لے لے کر تم اللہ سے لوگوں سے سوال کرتے ہو کہ اللہ کے واسطے مجھے یہ چیز دے دو, اللہ کے واسطے میرا یہ حق ادا کر دو. اس اللہ سے ڈرو, اور ساتھ میں فرمایا کہ وَالْأَرْحَام, رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ڈرتے رہو. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرنا, پھر خاص طور پر اپنے عزیز اقرابت دار رشتے دار ان کے حقوق کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد. حقوق اللہ آپ سب سمجھتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ, یہ سب حقوق اللہ میں سے ہیں. اور حقوق العباد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی حقوق دوسروں کے ادا کرے, اپنے فرائض کو پہچانے. آج معاملہ ہمارا بالکل, معاملات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھائی اگر کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آج اس کے ساتھ کر رہے ہیں کل یہ بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرے. یعنی یہ فرق ہے ہم میں اور دوسروں کے درمیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم جو کچھ اچھے معاملہ کرو, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو. جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے نہ کرے, کوئی ہمیں بدلہ دے نہ دے, ہم اس سے ناراض نہیں ہوں گے. لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے اس کے فلاں وقت میں کام آئے تھے لہٰذا یہ بھی ہمارے وقت پہ کام آئے. اب جب وہ کام نہیں آتا تعلق ختم کر دیتے ہیں, رشتے داری ختم کر دیتے ہیں کہ صاحب دیکھو ہم نے تو انہیں فلاں وقت پہ اتنا قرضہ دیا تھا, اب ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہمیں نہیں دیا. اس نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اللہ کے لیے نہیں دیا, تم نے بدلے کے لیے دیا تھا. اور جب بدلے کے لیے دو گے تو سارے معاملات یہیں سے خراب ہوتے ہیں. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ توقع مت رکھو کسی سے, بلکہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا آسان حل یہی ہے کہ کسی سے توقع مت رکھو. کسی کی خدمت کرتے ہو اس لیے مت کرو کہ یہ جواب میں میری خدمت کرے گا, میں نے اس کے جوتے اٹھائے میرے جوتے اٹھائے گا, میں اس سے ادب کر رہا ہوں یہ میرا ادب کرے گا. اس خدمت, اس توقع کے ساتھ کبھی کسی کی خدمت مت کرو, بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول کا حکم ہے, اس لیے میں اس کے حقوق کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب اس نیت سے کرو گے پھر انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی تبھی ہے کہ ہم توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. غالب نے بھی کہا نا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب, کیا کسی سے گلہ کرے کوئی. گلہ تب ہوتا ہے جب توقع ہوتی ہے, جب توقع ہی نہیں ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو بہرحال ہمیں ان تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے کہ صلہ رحمی بھی کریں, اپنے عزیز و اقارب کے حقوق بھی ادا کریں. البتہ بعض اوقات بعض عزیز رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آدمی جتنا قریب ہونا چاہے تکالیف ہی ان سے پہنچتی ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ احکام شریعت نے دیے ہیں. تو اس کے لیے ہے کہ اس حد تک تو کم از کم ان سے رکھے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام دعا رکھ لے، سامنے آ جائیں تو سلام دعا کر لے، یا ان کا کوئی حق ہے تو ان کا حق ادا کرتا رہے، یعنی ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ہم وہ تو ادا پھر بھی کر لیں، اور چاہے وہ ہمارے سے نہ ملیں، ہمارے پاس نہ آئیں، ہمارا حق ادا نہ کریں، لیکن ہم اپنی سے پوری کوشش کریں کہ ہمارے ذمے ان کا کوئی حق باقی نہ رہے. انشاءاللہ اگر اس حد تک بھی اگر ہم نے کسی کا حق ادا کر دیا، رشتے داری نبھا دی تو بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان امور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس سلسلے میں چونکہ بہت زیادہ معاملات خراب ہیں، یعنی کوئی مر جاتا ہے تو بڑا بھائی حقوق غصب کر لیتا ہے، کہیں جو ہے وہ بیوہ وہ حقوق غصب کر لیتی ہے، کہیں اور چچا کہ مال ہتھیا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں بھانجے نے ماموں کو قتل کر دیا، چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا، رات دن اخبارات میں آ رہے ہیں، کہیں زمینوں پر قتل ہے، کہیں مال پر ہے، کہیں کسی عورت کی وجہ سے قتل ہے، لیکن یہ سب دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. لیکن چونکہ معاملات وہی ہے کہ چونکہ اللہ کے لیے سب کچھ یہ معاملات ہوتے نہیں، اس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے ایک تو معاملہ یہ رکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے آدمی اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے. اگر وہ نہیں کرے گا جواب میں تو انشاءاللہ ہمیں شکایت اس لیے نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا بھائی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف ہوتی تب ہے جب اللہ کے لیے معاملہ نہ ہو، دنیا کے لیے معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تبارك ربنا وتعالي. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ایک صاحب کے ایک عزیز بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ آپ بیماروں کو بھی جانتے ہیں، بیماریوں کو بھی جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے شفا کامل عاجل عطا فرما اور مستمر عطا فرما. اے اللہ اسی طرح ہم میں سے جو بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، چاہے جسمانی ہوں یا روحانی، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ناراض کر دینے والے ہوں. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.